الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام اور عزت و اکرام کے لائق بزرگوں اور دوستو، ابھی جو آیت پڑھی گئی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم ہی سب سے اونچے رہو گے، سربلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ، صحیح معنی میں مومن بن جاؤ. گزشتہ جمعہ یہ بات عرض کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی، ایک ایسا دین عطا فرمایا جو ہر پہلو سے ہمارے لیے نعمت ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ان تعلیمات میں ہم کو ایک بہترین انسان بنانے کا پورا انتظام ہے. کیا کیا باتیں ہیں جن کو اپنی سوچ میں بٹھانے سے اور جن پر عمل کرنے سے ہم ایک اچھے انسان، جنتی انسان بن جائیں اور زندگی میں ایک سکون اور مسرت آ جائے، اس کی بھی ہر تفصیل ہم کو اسلام میں ملتی ہے. اور اس کے ساتھ دنیا کی جو زندگی ہے، اس زندگی کو بہترین انداز سے ہم کیسے گزار سکتے ہیں، ہم اپنی گھر کی زندگی میں کیسے کامیاب گھر چلا سکتے ہیں، کامیاب کیسے ہم شہری محلے کے بن سکتے ہیں، اور کیسے ہم کامیاب کاروبار چلا سکتے ہیں. تو زندگی کے جتنے میدان ہیں اس میں کامیابی کے اصول، ایک سائنس ہے گویا اسلام، ایک طریقہ بتایا گیا ہے زندگی کو کامیاب بنانے کا. اور عرض کیا گیا اس سے پہلے کہ جیسے ایک فرد کے لیے پوری تعلیم ہے، ایسی پوری انسانیت کے لیے بھی مکمل اس میں علم ہے. اس لیے کہ یہ رب العالمین کا بھیجا ہوا، سارے عالموں کا جو رب ہے اس کا بھیجا ہوا دین ہے، تو سارے انسانوں کے لیے اس میں نظام ہے. ایک آدمی کو بدلنے کی بھی طاقت ہے، ایک پوری قوم کو، انسانیت کو بدلنے اور اس کو لے کر چلنے کا پورا انتظام دین کے اندر ہے. انفرادی تعلیمات بھی ہیں، اجتماعی تعلیمات بھی ہیں. اس لیے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے، اکیلے نہیں جی سکتا ہو، جنگل میں جا کے اکیلا نہیں جی سکتا، انسان رہتا ہے مجمع میں، سوسائٹی میں رہتا ہے. اس لیے اس کو بولتے سماجی جانور ہے انسان، ایک ایسا جانور ہے جو سماج میں رہ سکتا، اکیلا نہیں رہتا. تو جب تک پورے سماج کو مکمل رہنمائی دینے والا دین نہ ہو، اس وقت تک آدمی زندگی گزار ہی نہیں سکتا صحیح. تو ایک فرد کی زندگی کو بھی بہترین بناتا ہے دین، اور پوری سوسائٹی، پوری قوم کو بھی کامیاب زندگی گزارنے کا پورا نظام اللہ کا دین یہ دیتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ اجتماعی موضوع بھی ہمارے گفتگو میں، مذاکرے میں آئے، تاکہ پورے دین کی تصویر ذہن میں رہے. اجتماعی معاملات ایسے ہیں کہ ایک آدمی چاہ کے اس پہ عمل نہیں کر سکتا، پورے دنیا کو وہ نہیں بدل سکتا. اس لیے ایک عام آدمی سوچ سکتا ہے کہ بھئی یہ موضوع کی مجھے کیا ضرورت ہے، لیکن ایک مسلمان کو دین کا پورا علم ہونا چاہیے، دین کے سارے پہلوؤں کا علم ہونا چاہیے. اس لیے کہ تنہا میرے لیے نہیں آیا ہے دین، یہ پوری انسانیت کے لیے آیا. اور جب تک پورا دین ذہن میں نہ ہو اور کوئی ادھر ادھر کی باتیں ہی ہوں، کنارے کی، تو بعض وقت غلطیاں بھی ہوتی ہیں سوچ میں، فکر میں، عمل میں. اور پھر آج کل کے زمانے میں ایک حساس مسلمان، خاص طور پہ نوجوانوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ جب اسلام ہی حق ہے، یہ اللہ کا دین ہے، ہم اللہ کے دین پہ چلنے والے ہیں، تو پھر ساری دنیا میں ہم پیچھے کیوں ہیں، ہم پہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، ہم پسماندہ کیوں ہیں. اور جو دین کے اصولوں کے ایک دم اپوزٹ زندگی گزار رہی ہیں جو قومیں، پھر ان کو کیوں ترقی نصیب ہوئی ہے، ان کا کیوں غلبہ ہے. تو بہت سارے نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ حق پر ہم ہیں تو غلبہ ان کو کیوں ہے، اور ہم پٹتے ہی کیوں جا رہے ہیں، ہم پستے ہی کیوں جا رہے ہیں، اور وہ مضبوط کیوں ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے نہ کوئی خاص رشتہ ہے نہ ان سے کوئی الگ رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ کے سب ہی بندے، سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا، سب کو اللہ پال رہے ہیں. اور اس دنیا میں عزت دینے کے لیے، طاقت دینے کے لیے، باقی لوگوں کا انتظام ہاتھ میں دینے کے لیے اللہ کے کچھ اصول ہیں، اقتدار کی کرسی، غلبے کی کرسی، ساری دنیا کو پر حکومت کی جو کرسی ہے اس کو دینے کے اللہ تعالیٰ کے کچھ اصول ہیں، وہ سب کے لیے برابر ہیں، تمام انسانوں کے لیے وہی اصول ہیں اللہ کے ترقی کے. اس پہ جو بھی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھائیں گے، اور جو بھی اس کی مخالفت کرے گا، اس کو بھول جائے گا، وہ پیچھے ہو جائے گا. تو جو لوگ بھی آگے بڑھ رہے ہیں نا، بالکل اللہ کی سنت کے مطابق ہی آگے بڑھ رہے ہیں، اور جو لوگ بھی پیچھے ہو رہے ہیں اللہ کی سنت کے مطابق ہی پیچھے ہو رہے ہیں. اسلام جب آیا تو صحابہ اور عرب قوم نے جو ترقی کی، جیسے منظم ہوئے، جیسے آگے بڑھے، اور 50 سال کے اندر پوری دنیا کے اوپر چھا گئے، وہ بھی کوئی عجوبہ نہیں تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے انہی اصولوں پر تھا، پورے اصولوں کی وہاں پر بھی پابندی ہوئی ہے. اور انہی اصولوں پہ اس سے پہلے کی قوموں کو بھی ترقی ہوئی، زوال ہوا، اور قیامت تک بھی وہی اصول ہے. اور ان اصولوں کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، احادیث میں بیان کیا گیا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق ہو رہا ہے. اور ہم کو اپنے دن بدلنا ہے تو پوری قوم کو انہی اصولوں کی پابندی کرنا، صرف زبان سے کچھ چیزیں مان لینے سے اللہ تعالیٰ اپنے نظام کو بدلنے والے ہیں. تو بہرحال قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ فرمایا ہے، انتم الاعلون ان کنتم مومنین. دیکھو دنیا کے نقشے پر بھی تم ہی سب سے بھاری رہو گے، سب کے سر کے تاج رہو گے، پورا انتظام تمہارے ہاتھ میں ہوگا، قیادت تمہارے ہاتھ میں ہوگی، بشرطے کہ ان کنتم مومنین، ہم جو بتا رہے ہیں طریقہ تم اس پر عمل کرنے والے ہو جاؤ، تم پورے مومن ہو جاؤ. ہم وعدہ کرتے ہیں، جنت تو خیر ہے ہی، لیکن اس دنیا میں بھی تم سے آگے کوئی نہیں رہے گا. اللہ نے وعدہ فرمایا، انتم الاعلون ان کنتم مومنین. تو اگر بحیثیت مجموعی مسلمان اس پہ عمل کرے قرآن حدیث کے اصولوں پر، تو دنیا میں بھی اللہ کا وعدہ ہے. قرآن پاک میں کئی جگہ. اور لیکن اگر مسلمانوں کی اکثریت ان اصولوں پہ عمل نہیں کر رہی ہے جو قرآن حدیث میں بتائے گئے ہیں، تو تب بھی اگر کوئی آدمی اپنی ذاتی زندگی میں دین پہ چل رہا ہے تو وہ کامیاب ہے. اگرچہ پورے مسلمان بحیثیت مجموعی ذلت کی زندگی گزار رہے ہوں، محرومی کی زندگی گزار رہے ہوں، لیکن کوئی اپنی ذاتی زندگی میں اسلام پہ عمل کر رہا ہے تو وہ فیل نہیں ہے. اس لیے کہ تمام انبیاء نے قرآن نے یہ سمجھایا ہے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اصل زندگی ہماری آخرت کی زندگی ہے. یہ زندگی تو آخرت کی تیاری کی زندگی ہے. جو بھی دین پہ چلے گا اس کی آخرت کامیاب ہو جائے گی، اور جس کی آخرت کامیاب ہو گئی اس کی زندگی کامیاب. تو ایسا نہیں ہے کہ جب اکثر مسلمان دین پہ نہیں چل رہے ہیں تو میں چل کے کیا کروں گا، نہیں، تم چلو گے تم نجات پاؤ گے، آخرت کی جو اصلی کامیابی ہے وہ ملے گی. دنیا میں ہر زمانے میں ہر وقت سچائی ہی حکومت کرتی رہے، سچائی کا ہی غلبہ ہو، ایسا اللہ کا منصوبہ ہی نہیں ہے. یہ تو دنیا امتحان کی جگہ ہے، ہمیشہ یہاں سچائی کی حکومت رہے گی تو نیک بننا تو آسان ہو جائے گا پھر سب کے لیے. 100% سچائی کی حکومت چل رہی ہر طرف، تو پھر نیک بننا آزمائش نہیں رہے گا، پھر جنت اور دوزخ کا مسئلہ نہیں رہے گا، پھر جنت دینے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا. جب ہر طرف سے قاعدہ قانون پورا نظام آپ کو پکڑ کے دین پہ چلا رہا ہے، دین سے ہٹ کے آپ چل ہی نہیں سکتے، ایسا ماحول دنیا میں ہمیشہ بنا ہوا ہے، تو پھر آپ کو جنت کیوں دی جائے گی؟ تو اللہ کا اجتماعی معاملات میں اللہ کا ایک نظام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہوا ہے کہ پورے دین پر بحیثیت مجموعی اگر اکثریت مسلمانوں کی عمل کرے گی تو غلبہ انہیں کا ہوگا، وہی سب سے سربلند ہوں گے. تو عروج کے جو اصول غور کرنے سے معلوم ہوتے ہیں، جو اہل علم اہل فقہ نے لکھے، گزشتہ تھوڑی دو تین باتیں اس میں کی عرض ہوئی. پہلی چیز یہ ہے کہ پوری قوم میں کچھ خاص خیالات بالکل جمع ہوئے ہونا چاہیے، ان خیالات میں پوری قوم بالکل پکی ہو، پختہ ہوں وہ خیالات، زندگی کا نظریہ سب کا ایک ہو کہ ہم کو دنیا میں جینا کیوں ہے اور زندگی کی کامیابی کیا ہے، اس کا یقین ہو، مجھے دنیا میں بننا کیا ہے، ایک نظریہ ہو، جینے کا ایک مقصد ہو، ایک مطلب ہو، اور پوری قوم کا ایک ہی ہو. کچھ باتوں کو وہ بنیادی سچائی سمجھ رہے ہوں اور وہی ان کی نگاہوں میں ہوں. یہ ہے کسی بھی قوم کی ترقی کرنے کے لیے پہلا اصول، اس کے بغیر کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. اسی کو قرآن اور سنت کی حدیث میں زبان میں ایمان کہا گیا کہ ایمان والے بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ، ایمان ہی سب کچھ سہارا ہے، ایمان سے برکتیں ہوں گی، ایمان سے یہ ملے گا. ایمان کیا ہے؟ وہ سچائیاں جو نبیوں نے بتائی ہیں، ان پوری سچائیوں پہ ہم کو یقین ہو اور پوری امت کے سب لوگوں کو یقین ہو، سب کی زندگی کا مقصد ایک ہو جائے، رخ ایک ہو جائے، سب کا چہرہ ایک طرف ہو. یہ پہلی شرط ہے. اس سے پہلے دنیا میں جو بھی قوم غالب ہوئی ہے اس کے اوپر کچھ خیالات پختہ دماغوں میں آ گئے تھے، چاہے وہ حق تھے یا باطل تھے. اس سلسلے میں گزشتہ جمعہ میں عرض کیا گیا کہ پوری قوم میں یا جس آدمی بھی کے ذہن میں کچھ خیالات یقین کے طور پہ بیٹھنا چاہیے، وہ چاہے حق ہو نہ حق ہو، جب مضبوطی سے بیٹھ جائیں گے تو ترقی ہوگی. اگر وہ خیالات غلط ہوں گے تو ترقی ہونے کے بعد پھر جلدی زوال ہو جائے گا ان خیالات کے غلط ہونے کی وجہ سے. لیکن پختہ یقین اوپر اٹھاتا ہے، ایک فرد کو بھی اوپر اٹھاتا ہے، پوری قوم کو بھی اوپر اٹھاتا ہے. جب پوری قوم کے لوگوں میں ایک ہی قسم کے خیالات بس گئے تو اس بنیاد پہ تین قسم کے وسائل استعمال کرنے پڑتے ہیں غلبے کے واسطے، طاقت کے واسطے. پہلے وسائل تو یہ ہے کہ جتنے یہ ماننے والے ہیں ایک نظریے کے، ایک ایمان والے ہیں، یہ جو ہزار لاکھ دس لاکھ جتنے بھی آدمی ہیں، ان کی انسانی طاقت سے فائدہ اٹھانا، انسانی وسائل، پوری قوم میں جتنے انسان ہیں ان کی طاقت سے جو فائدہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انسانی وسائل. اس کے لیے زمانے وہ ہیومن ریسورسز کا ایک محکمہ بھی ہوتا ہے، پوری قوم کے اندر افراد کار تیار، قوم کے افراد سے طاقت ملک کو ملے. تو انسانی وسائل جو ہے، ایک یقین والے والا جو مجمع ہے اس کے انسانی تعداد سے فائدہ اٹھانے کے کچھ وسائل ہیں. اس میں نمبر ایک پر ہے پوری قوم کو محنتی بنانا، محنت. اور جب کسی کو اپنے مقصد پہ پورا یقین ہوتا ہے کہ یہی کامیابی ہے، یہی میری عزت ہے، یہی میری زندگی ہے، تو خود بخود اس کے اندر محنت کی طاقت آ جاتی ہے، وہ دیوانہ ہو جاتا ہے پھر اپنی محنت کے واسطے. جتنے لوگ بھی مایوس مایوس اداس اداس کام چوری کی زندگی گزارتے ہیں، حقیقت میں ان کی زندگی میں کوئی نشانہ نہیں ہوتا ان کے سامنے. جب نشانہ ہوتا ہے تو وہ خود آدمی میں کرنٹ بھر دیتا ہے. چنانچہ جن قوموں میں بھی کچھ خیالات پختگی سے آ گئے تو پھر وہ قوم محنت والی ہو گئی، ایکٹیو ہو گئی. اور صحابہ کرام بھی بہت محنتی تھے، ان کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محنت سکھائی، اس کی تھوڑی تفصیل اس سے پہلے گزر چکی. اب ایمان کی بات آئی تو اب یہ جو اہل مغرب ترقی کر رہے ہیں, یورپی ممالک ہو, امریکہ ہو, انہوں نے جو بھی ترقی کی, یہ دور ساری دنیا میں جو ایک تین صدی سے حکومت کر رہے ہیں, ان لوگوں کا کیا یقین ہے؟ وہ بھی ہمارے آج کل کے تعلیم یافتہ لوگوں کو کلیئر معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا جن اصولوں پہ چل رہی ہے, جیسے ہمارے ساتھ ایمانیات ہیں ان کے بھی ساتھ ایمانیات ہیں. جب پہلی مرتبہ سائنس کا دنیا میں عروج ہوا تو اس وقت ان کا جو مقابلہ ہوا تو سامنے یورپ میں عیسائیت تھی, عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا مذہب تھا, اور یہ وہ مذہب تھا جو اصلی دین سے ہٹا ہوا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو تعلیمات پیش کی وہ نہیں تھی, بلکہ اپنے طور پہ انہوں نے ادھر کے ادھر کے فلسفے کو اپنا ایمان اور عقیدہ بنا لیا تھا, جس کی وجہ سے ان کے سب کے دماغ بلاک ہو گئے تھے ایک دم. وہ پادریوں کے, وہ مذہب کا رہنمائی کرنے والوں کے, مذہب کا نام لینے والوں کے دماغ جو ہے تعصب کے دماغ, تنگ دماغ, توہمات کے دماغ, وہ علم کے دشمن ہو گئے, وہ ترقی کے دشمن ہو گئے, وہ ریسرچ کے دشمن ہو گئے, اور انہوں نے آگے بڑھنے والوں کو سخت سزائیں دی. انہوں نے ہزاروں لوگوں کو جو سائنس کی دنیا کے تھے زندہ جلا دیا, جو آگے بڑھنے والے تھے ان کو. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ ہوا کہ مذہب سے بغاوت ہو گئی, اور پھر یہ یورپ چونکہ آگے بڑھ رہا تھا, سائنسی ترقیات ہو رہی تھی, اب مذہب سے ہر چیز کی رہنمائی ملتی تھی, مذہب کو تو اٹھا کے انہوں نے بازو رکھ دیا. اب ان کو جینے کے لیے, زندگی کے ہر میدان کو چلانے کے لیے نظریات کی ضرورت تھی, سوچ کی ضرورت تھی. تو اس میں مختلف قسم کے تھیوریز آئے سامنے, اس کے اوپر فلسفی ان کے اندر پیدا ہوئے, انہوں نے ریسرچ کیا, انہوں نے کتابیں لکھی, وہ خوب پڑھی گئیں, پڑھائی گئیں. تو کچھ نظریات ایسے ہیں کہ اسی سے ان کی تہذیب بنی ہوئی ہے, ان کا تمدن بنا ہوا ہے, اور گویا ان کے لیے ایمان کا درجہ ہے, اس کو اتنا مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں جیسے ایک مسلمان ایمانیات کو تھامے ہوئے رہتا ہے. تو ہمارے پاس کیا ایمانیات؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الآخر و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و البعث بعد الموت, یہ ساتھ ہے. یہ اتفاق سے جس تہذیب کو لے کے وہ چل رہے ہیں, جس یقین کو لے کے چل رہے ہیں, وہ بھی پوائنٹ ساتھ ہی ہے, اور اس پہ ان کو ایسا ہی یقین ہے جیسے ایک مومن کو اپنے عقائد پہ ہوتا, ٹھوس یقین ہے. پہلا یقین جو انہوں نے ایک نیا مذہب بنایا ہوا ہے اپنا, مذہب کا نام تو انہوں نے نہیں دیا, لیکن پوری قوم کے بچے بچے میں انہوں نے دماغ میں یہ چیز داخل کر دی کچھ چیزیں. اس میں پہلی چیز ہے سیکولرزم, جس کا خلاصہ کیا ہے کہ بھائی اجتماعی زندگی میں آدمی ذاتی زندگی میں چاہے اللہ کو مان لے, جنت دوزخ کو مان لے, کچھ بھی مان لے, لیکن پبلک لائف میں, اجتماعی زندگی میں, آفسوں میں, کاروبار میں, کہیں بھی, کہیں خدا کا کوئی کردار نہیں, کہیں مذہب کا کوئی حکم نہیں. مذہب کو اور خدا کو آپ رکھنا ہو تو رکھ لو, اپنے گھر میں رکھ لو, لیکن پبلک لائف میں بالکل مذہب نہیں. اس کا نام ہے سیکولرزم. اور دوسرا ان کی ایمانیات کا جو عقیدے کا بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ انسان خود مختار ہے. انہوں نے بچے بچے کے ذہن میں گھسا دیا, انسان بہت بڑی چیز ہے, اس کو پورا اختیار ہے, انسان جیسے اس کے جی میں آئے وہ جینے کا اسے حق ہے. وہ اس میں تو ایسے ایسے فلسفی پیدا, انہوں نے کہا خدا کی کرسی پہ بٹھا دیا انسان کو, خدا کا انکار کیا, بڑے عجیب و غریب فلسفے, تفسیر کا موقع نہیں. خلاصہ یہ کہ انسان اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ جیسا اس کو سمجھ میں آیا ویسا وہ جی سکتا ہے, اس کو خدا کوئی آرڈر نہیں دے سکتا, مذہب اس کے اوپر کوئی حکم نہیں چلا سکتا, انسان ہی سب کچھ ہے. اس کائنات میں سب سے بڑا ذہن انسان ہی ہے, بس انسان ہی چلے گا, جیسا چاہے گا وہ چلے گا. اس کا نام دیا انہوں نے ہیومنزم, بظاہر تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے انسانیت, لیکن انسانیت کا مطلب انہوں نے کیا کہ انسان کو خدا کے درجے پہ بٹھا دیا. پھر ایک اصول جس پہ ان کو بڑا یقین ہے, ساری دنیا کو سکھا رہے ہیں, وہ یہ کہ دنیا کو ہم جو لے کے چلیں گے, ملک بنائیں گے, قوم ہم بنائیں گے, اجتماعی جو ہم سسٹم چلائیں گے, وہ جو ہے مذہب کے نام پہ نہیں بلکہ علاقے کے نام پہ, یہ علاقے کا ایک, یہ علاقے ہم بانٹ دیں گے, ملک بنائیں گے, علاقے کا ایک نظم ہوگا. اب وہ جو علاقے بٹیں گے, چاہے ریاست بنے گی یا ملک بنے گی, یا تو رنگ کے نام پہ یا نسل کے نام پہ یا زبان کے نام پہ، بھائی آپ جرمن قوم ہیں یا انگریز قوم ہیں، یا زبان ہے آپ کرناٹک والے ہیں تو آپ کنڑی والے ہیں تو کرناٹک، اجتماعی نظم جو بنے گا، سسٹم جو چلے گا، وہ رنگ یا نسل یا زبان کے یا علاقے کی بنیاد پہ چلے گا. اس میں کوئی مذہب کو اخلاق کو دخل نہیں. اس کا نام انہوں نے رکھا نیشنلزم، اس پہ ان کو بڑا یقین ہے. اور ان کے ایمان کا ایک نقطہ کیا ہے کہ ہم اپنے ووٹ سے جن کو چاہیں گے چنیں گے، وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر وہ طے کریں گے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. ہم جس کو ووٹ دیں گے وہ قانون بنائیں گے، قانون ساز ہوں گے. خدا کے قانون کی ضرورت نہیں ہم کو، کوئی بتائے نہیں اس کا قانون، اخلاق ہم جس کو ووٹ دیں وہ جو قانون بنائے بس وہ، وہ جس کو حلال کر دیں وہ حلال، وہ جس کو حرام کر دیں وہ حرام. اس کا نام ہے جمہوریت، ڈیموکریسی. یاد رکھیے سیکولرزم جمہوریت ہم لوگ بہت بولتے ہیں، اگر دل سے اس پہ یقین رہا تو کافر ہو جاتے ہیں. جیسی وہ ہے ویسے اگر کوئی جمہوریت کو دل سے مانے گا کافر اسی وقت ایمان سے نکل جائے گا، جیسا وہ نظریہ ہے. انتظام کے طور پہ ہم ووٹ دیتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن ہم جمہوریت کو نہیں مانتے، ہم نیشنلزم کو اصل سے نہیں مانتے جو اصل میں جیسے وہ ہے. اور پانچواں ان کا جو بنیادی کلمے کا حصہ ہے سمجھو، وہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو اپنا سرمایہ بڑھانے کی لامحدود اجازت ہے. کتنے تم دولت مند بن سکتے ہو بنو، ملینئر بنو، بلینئر بنو، پوری دنیا کی آدھی دولت خود سمیٹ لیتے سمیٹ لو، کسی کو دولت کمانے میں رکاوٹ نہیں ڈالے گی، کوئی رکاوٹ نہیں، لامحدود آزاد ہے آدمی، جس اسٹائل میں چاہے کمائے. یہ اس کا نام ہے کیپٹلزم، کہ بھائی سرمایہ دار کو پوری آزادی دے دو. اور ایک تھوڑا انہوں نے رحم کیا تو یہ کیا کہ بھائی اخلاق کی باتیں یا سوسائٹی کی جو پہلے سے چلتی ہوئی باتیں آ رہی ہیں، اخلاق کی، آداب کی یا مذہب کی، اس میں سے کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کا ظاہری فائدہ بھی نظر آ رہا ہے، دنیاوی فائدہ بھی جس کا نظر آ رہا ہے، تو وہ رکھ سکتے، اس کو باقی رکھ سکتے. اس پہ پوری تھیوری ہے، کتابیں ہیں سب، کئی مفکر. تو اس کا نام انہوں نے لگا امپریسزم، اس حد تک ہم جو ہے چلائیں. اور ساتواں جو ان کا کلمے کا حصہ ہے سمجھیے، وہ یہ ہے کہ عورت مرد کے سلسلے میں کوئی حد نہیں رکھیں گے ہم، سیکس کے بارے میں مکمل آزادی، جو جیسا چاہے رہ سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، عورتوں کو مکمل آزادی، کسی قسم کی کوئی، یہ چیز اخلاق کے خلاف ہے، یہ تہذیب کی، ایسا کچھ نہیں، مکمل آزادی. تو یہ سات چیزیں ہیں، تو اس وقت ساری دنیا کو لوگ لے کے چل رہے ہیں سمجھے. اس سے ان لوگوں کو بڑا لگاؤ ہے، اسی کی بنیاد پہ وہ متعید ہیں، اسی کے لیے وہ ساری دنیا سے لڑ رہے ہیں، یہ نظریات کے لیے. تو بہرحال اس چیز نے ان کو جوڑا ہوا ہے. اور ہم کو جوڑنے والی چیز کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے، ہماری تہذیب ہے. ایمان کا مطلب کیا آتا ہے؟ کل ما جاء به الرسول، اللہ کے رسول، اللہ کی طرف سے جو جو احکام لے کے آئے وہ سب پر ایمان، اس کو بولتے ہیں. کچھ چیزیں مان کے کچھ چیزیں نہیں ماننا، اس کو ایمان نہیں بولتے. جو جو ثابت ہو گیا قرآن سے سنت سے کہ یہ حضور نے ہی فرمایا ہے، تو وہ سب کو ماننا ایمان. تو اب جو ہے جب ماننے والوں کی ایک تعداد پیدا ہو گئی، تو اب کیا چیز ہے؟ انسانی وسائل کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں سب سے پہلے ہے محنت، سمجھے. اب محنت کے سلسلے میں اسلام نے تو ہم کو حکم دیا تھا سخت محنت کا. اللہ نے تو کہا تھا لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو ہم نے دنیا میں پیدا ہی کیا ہے مشقت کے لیے، کام کرنا ہے، آرام نہیں کرنا ہے. اور محنت کے بارے میں کچھ باتیں پچھلی بیان میں آ گئی ہیں، اور بہت ساری حدیثیں ہیں، آیتیں ہیں، لیکن عام طور پہ کیا ہے، ایمان والے سلسلے میں پیچھے ہو گئے، اس لیے کہ ایمان مضبوط نہیں رہا. وہ مضبوط رہتا ہے تو اس سے کام کی بھی طاقت. اب ان کا ایمان ہی دنیا پر ہے، تو ان کے نظریے نے ان کو محنت پہ ابھارا. اس لیے پورے امریکہ میں، یورپ میں، نئی دنیا میں ہفتے کے 5 دن وہ لوگ جان کو مار کر محنت کرتے ہیں، ٹوٹ کے محنت کرتے ہیں. جب بھی آپ جہاں بھی دیکھیں گے کام میں بالکل جٹا ہوا ہے آدمی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آفس کے ٹائم پہ کوئی اخبار پڑھ رہا ہو، کوئی گپے ہانک رہا ہو. آپ نئی دنیا میں آپ تصور ہی نہیں کرتے، سستی کا، کاہلی کا آپ خیال نہیں لا سکتے آفسوں کے اندر. تو جیسا ان کا ایمان ہے ویسے ان کا عمل ہے. انہوں نے دنیا ہی کو مقصود بنایا تو دنیا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. محنت ان کے عقیدے نے ان کے اندر محنت پیدا کی، اور ان کی عظمت کی اصل بنیاد ہے. ان کو دنیا میں عزت جو مل رہی ہے، عظمت جو مل رہی ہے، ان کی سخت محنت سے مل رہی ہے. اور دوسری چیز جو گزشتہ جمعہ بھی بیان کی گئی کہ ماننے والوں کو ایک طاقت، ترقی کی طاقت بنانے کے واسطے اتحاد ہونا پڑتا ہے، سب کے اندر اتحاد. اس پہ بھی قرآن پاک کی آیتیں اور مختلف حدیثیں گزشتہ جمعہ میں آپ کو بیان کی گئی کہ شریعت میں اتحاد کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. آج نئی دنیا والوں کی طاقت کا راز ان کا اتحاد ہے. یہی ابھی جو 7 باتیں بتائی، یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو ان کو متحد کیے ہوئے. حالانکہ پیسے کے اعتبار سے، اکنامکس کے اعتبار سے ان کے اندر کچھ مفادات میں ٹکراؤ ہوتا ہے، لیکن ان کے خیالات جو ابھی بتائے گئے اس میں اتنی پختگی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ملے ہوئے، جڑے ہوئے ہوئے، اور اسی اتحاد کی وجہ سے ان کو ترقی ہو رہی ہے. اور تیسری چیز ہے کسی بھی قوم کے آگے بڑھنے کے لیے تنظیم اور منصوبہ بندی، آرگنائزیشن، تنظیم ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بالکل بکریوں کا، ہمارے گاؤں کی زبان میں بکریوں کا مندا، کوئی منظم ہی نہیں ہے. قوم ہے لاکھوں مگر ترتیب ہی نہیں ہے کوئی، تو ایسی قوم کچھ نہیں کر سکتی. تو قوم بھی منظم ہو اور ان کا کام بھی اندھا دھن نہ ہو، منصوبے کے ساتھ ہو. اس کے بغیر اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو ترقی نہیں دیتے. کتنی بڑی ریاست ہے لیکن اس کا نظم اگر ڈھیلا ہے تو تھوڑے دن میں تباہ ہو جائے. کتنی ریاست ہے باقی نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا دین دیا ہے، اس کی ہر چیز مسلمانوں کو نظم سکھاتی ہے، ڈسپلن سکھاتی ہے، آرگنائزیشن سکھاتی ہے، مگر ہم لوگ سیکھنے کے لیے تیار نہیں. پورے دین کی ہر چیز، ہم کو روزانہ 5 وقت اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے ہیں. یہ نماز کیا کرتی ہے؟ روزانہ 5 بار ایک ایک محلے کے مسلمانوں کو منظم کرتی ہے، گویا جوڑ رہی ہے. جمعہ پوری بستی کو جوڑتا ہے. عید سال میں 1 مرتبہ آس پاس کی پوری بستیوں کو، چھوٹی بستیوں کو بڑی بستی کے مسلمانوں سے جوڑتی ہے، منظم کرتی ہے. اور حج اللہ نے عطا فرمایا کہ پوری عالم کی امت کو جوڑتا ہے، ہر رنگ کے سب جا کے ملتے ہیں، ایک ہوتے ہیں. تو ہمارے دین کا نظام ہی تنظیم کا ہے، بکھرے بکھرے رہنے کا نہیں. اور پھر نماز کے لیے بھی آئیں گے تو دیکھیے کیسی مشق ہو رہی ہے کہ صف میں ٹھہرو، یعنی کہ ہجوم کھڑا ہوا ہے، صف بالکل سیدھی ہونی چاہیے. اللہ کے نبی تو تیر ہاتھ میں لے کے صف سیدھا کرتے تھے، چبو دیتے تھے تیر اگر کوئی آگے پیچھے ہوتا. فرمایا بالکل سیدھے رہو، اگر تمہاری صف میں تیڑ آ جائے گا تو دلوں میں تیڑ آ جائے گا. فرماتے تھے مل مل کے ٹھہرو، میں شیطان کو تمہارے قدموں کے بیچ میں ایک خاکستری بکری کی شکل میں دیکھ رہا ہوں. تو ایک دم صف سیدھی ہوتی تھی. تو ہم کو تو روزانہ منظم ہو کے جینے کی مشق ہر دن کروائی جائے، 5 بار سمجھے. اور پھر اس میں ایک مسلم شریف کی روایت ہے، امام صاحب کے اللہ اکبر سے پہلے نہیں جا سکتے رکو سجدے میں، بعد میں نہیں جا سکتے، بالکل برابر جانا ہے. لیٹ کر کے بھی نہیں جا سکتے اور ان کے اللہ اکبر سے پہلے بھی نہیں جا سکتے. ہم کو منظم کیا گیا، اشاروں پہ سب حرکت کرنا ہے. دین تو اللہ نے ایسا دیا، عبادتوں میں ایسا دین ہے، اور معاشرت میں رہنے سہنے کی جو زندگی ہے اس میں پوری قوم کو منظم کیا، تفصیل سے بتا دیے باپ کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے ذمہ داریاں کیا ہیں، حقوق ہر ایک کا دائرہ بنا دیا. جیسے ہر ستارے کا آربٹ بنا ہوا ہے گھومنے کا، سب کے دائرے بنے ہوئے کہ کس دائرے میں سب کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے، دوسرے میں دخل نہیں دینا. ہر چیز واضح ہے، مستقل سورہ نساء اس کے لیے، تاکہ ہم لوگ خاندانوں میں منظم زندگی گزار سکیں، بے ترتیبی نہ ہو. ایسے اب خاندان سے آگے بڑھیے تو پوری قوم ہے، تو سیاست ہے. پوری قوم کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ متحد ہو کے رہو. پورے آدھا کاٹ کے پھینک دیے جائیں تو اس کو انسان نہیں بولتے، انسان وہ ہے جو پورے اعضا ایک جسم میں جڑ کے ہوں، وہ جسم دماغ کے ماتحت ہو، دماغ پورے جسم کو چلا رہا. مسلمانوں کے حکم دیا گیا کہ جہاں کہیں محلے میں کسی شہر میں کہیں رہیں تو سب یکجٹ ہو کے رہیں، منظم ہو کے رہیں، اور پوری قوم ہے تو اسلام میں حکومت کا نظام قائم کرنا مسلمانوں پر نصب امام فرض ہے. اپنا امام بنانا، کسی کو حاکم بنانا فرض ہے مسلمانوں کے اوپر. اور اگر پہلے سے ایک حکومت قائم ہے، ایک دستور کے مطابق پہلے سے ایک حاکم موجود ہے، اب کوئی آدمی اس کو بات نہیں مان رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے، تو سزا بھی بہت سخت ہے اسلام میں. اگر پہلے سے آئینی حکمران موجود ہے مسلمانوں کا اور کوئی بدنظمی پھیلا رہا ہے، تو مسلم شریف کی کتاب الامارہ میں حضور نے فرمایا ویسے آدمی کو قتل کر دو فرمایا، چاہے وہ کتنا نیک ہو، نظم کو توڑ رہا ہے تو قتل ہے اس کی سزا. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آخری وقت آ گیا، زخمی پڑے ہوئے، تو میرے بعد کیا ہو، کون حاکم بنے؟ انہوں نے کیا کیا، خوب مشورہ کر کے، خوب غور کر کے 10 آدمی مقرر کر دیا کہ میرے بعد امت میں 10 صحابہ میں سے چنا انہوں نے. 10 یہ ایسے ہیں کہ اس میں سے ہر آدمی خلیفہ بننے کے قابل ہے، نظام چلا سکتا ہے. 10 آدمی مقرر کر کے انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف وغیرہ کو ذمہ داری دی کہ اب جو ہے یہ 10 کو لے کے تم مشورہ کرو میرے انتقال کے بعد، اور ان میں سے اکثریت جس کی طرف ہو جائے اس کو خلیفہ بنا دو، اس کے بعد یہ 10 میں سے کوئی بھی ذرا آگے پیچھے کرے تو اس کو قتل کر دو. کیسی عجیب بات ہے، وہ لوگ اتنے لیول کے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک خلیفہ بننے کے قابل ہے، لیکن جب مشورے سے طے ہو گیا تو اس کے بعد وہی ہر ایک قتل کے قابل ہے. اتنا سخت ہے اسلام میں نظم کا قائم رکھنا. جو خلیفہ بننے کے قابل ہے ان کو کہہ رہے قتل کر دو. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ نظم بہت مضبوط رہے، تنظیم بہت مضبوط رہے. اور فرمایا دو آدمی بھی مل کے سفر کر رہے ہیں، تیری بھی چلے گی میری بھی چلے گی نہیں؟ فرمایا ایک کو امیر بنا لو، کہاں رکنا ہے کیا کرنا ہے ایک کو امیر بناؤ. کہیں بھی مسلمان دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو کے تابع ہو کے رہے، ایک امیر ہو، ایک ذمہ دار. تو یہ تعلیمات حضور کی اتنی سخت تھی. فرمایا کہ اگر کوئی حبشی نکتا بھی کوئی تمہارا امیر ہے تو اس کی حکم سنو. فرمایا امیر جو ہے اس کی حکم سنو، اس کی بات سننا ہے. تو حالانکہ عرب قوم ایسی قوم تھی، کبھی صدیوں سے انہوں نے حاکم کو دیکھا ہی نہیں تھا، سب آزاد رہتے تھے، وہ بات بات پہ جنگ کرنے والے لوگ تھے. لیکن اللہ کے نبی نے تھوڑے دنوں میں ان کو تنظیم کا، آرگنائزیشن کا ایسا عادی بنا دیا. مدینے میں آتے ہی آپ نے تنظیم قائم کی پہلے، اور پورے ایسے خسر عرب پورے اشاروں پہ جینے والی ہوگی پوری قوم، اطاعت کا عادی بنایا اس کو. آپ سوچیے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آتے ہی، مکے سے مدینہ آئے، مدینے میں تعداد بہت تھوڑی تھی مسلمانوں کی، وہاں یہودی تھے اور انصار کے قبائل میں بھی بہت لوگ مشرک تھے، لیکن اللہ کے نبی مکے سے مدینہ آتے ہی پہلے آتے ہی حضور نے حکومت قائم کر دی. تعداد نہیں تھی زیادہ، یہودیوں سے ان سے سب معاہدہ کر کے 53 دفعات تھے اس کے، لوگوں نے دعوت نہیں دی، حضور نے خود ایسا پورا نظم بنا کے حضور حاکم بن گئے. اگر آتے ہی حضور وہ ترتیب نہیں بناتے تو آگے نہ جنگ بدر ہوتی تھی، نہ جنگ احد ہوتی تھی، نہ اسلام کا نقشہ قائم ہوتا تھا. صرف وعظ و نصیحت کرتے بیٹھتے، صرف اخلاق بناتے بیٹھتے، جیسے مکے کی زندگی تھی ویسی مدینے کی رہتی تھی. علماء نے لکھا کہ وہ منظم جو آتے ہی حضور نے کیا تو اس کے بعد ایک طاقت بنی، اس کے بعد مقابلہ ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس منظم کرنے میں ایسی برکت ڈالی کہ پھر 50 سال کے اندر سارے عالم کی سب سے بڑی حکومت ہو گئی، سلطنت ہو گئی، اگر منظم نہیں کرتے تو. تو تنظیم ضروری ہے. بکھرے 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 لوگ کچھ نہیں کر سکتے. اینٹیں پڑی ہوئی ہیں، آپ 10 لاکھ لاری اینٹ لا کے ڈال دو کوئی فائدہ نہیں، اس کو جماؤ صاحب، آپ اس کو منظم کرو تو عمارت بنے گی. تو اسلام کے اندر اس کی بڑی تعلیم ہے کہ اور ایسے ہی منصوبہ بندی. اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا، یقیناً اللہ ہی کامیاب کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کے نبی قدم قدم پہ منصوبہ بندی کے ساتھ چلے. کوئی بھی قوم جب تک منصوبہ نہیں بنائے گی اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتی. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی سنت ہے یہ کائنات، یہ یونیورس ہم دیکھیے کتنا بڑا منصوبہ ہے. اللہ نے پوری کائنات کو بنانے سے پہلے منصوبہ بنایا، بعد میں سب بنایا، جس منصوبے کو ہم لوگ تقدیر کہتے ہیں. تو اللہ کی سنت ہے پہلے منصوبہ بنانا پھر کام کرنا, اندازوں کام نہیں کرنا. اور پھر اللہ نے کیا تدریس کائنات پہ غور کرو, پہلے کس طرح جو ہے آگ ختم ہوئی, ٹھنڈک آئی, کس طرح یہاں جینے کا سامان, پانی پیدا ہوا, ضروریات سب پیدا ہوئی, بعد میں پھر انسان کو پیدا کیا. انسان کو پیدا کرنے سے پہلے سب ضرورت کی چیزیں, وقدر فیہا اقواتہا, رزق کی پوری شکلیں یہاں قائم کر دی, پھر انسان کو پیدا کیا. اور دنیا میں بچہ بھی آتا ہے تو اس کے اعضاء ایسے بنے ہوئے ہیں کہ بعد میں چل کے میاں بیوی کے حیثیت سے رہ سکے, نسل آگے بڑھ سکے, اعضاء بھی اسے دیے گئے. اور بچہ پیدا پہلے کیا ہے, ابتدا ایک خطرہ ہے, منی کا ایک خطرہ, اور اس خطرے میں کتنی پلاننگ ہے, ڈی این اے میں پوری پلاننگ ہے. یہ پیدا ہوگا تو قد کیا ہوگا, بیماریاں کیا ہوں گی, کیا صلاحیت ہوگی, وہ پورا اس کے اندر پورا ہی لکھا ہوا ہے. تو اللہ ہم کو منصوبہ بندی سکھاتا ہے. بہت سارے لوگ بولتے منصوبے کی ضرورت نہیں, اللہ جو چاہے وہ ہوں گا, وہ شروع ہو جاتا ہے, اور سمجھتے ہی ہماری دینداری ہے. اور آج دنیا میں جو لوگ آگے بڑھ رہے ہیں وہ منصوبوں پہ بہت پیسہ خرچ کر رہے ہیں, ان کے بڑے بڑے دماغ منصوبوں میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یاد بھی دلایا قرآن پاک میں, دیکھو ہماری ترتیب کیا ہے. فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا, سات آسمان تہ بتہ پیدا کیے, ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت, تم رحمان کی اس تخلیق میں کوئی کمی بیشی نہیں دیکھو گے, کوئی الٹا سیدھا کام نہیں دیکھو گے, ہر چیز منظم ہے ہماری طرف. اور ایک جگہ کائنات کا پورا نظام اللہ نے بتایا کہ فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم, وہ جو زبردست علم والا جو اللہ ہے تمہارا, اس کا پلان ہے یہ, فرمایا اس کی منصوبہ بندی ہے, فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم. اور انبیاء کو بھی بھیجا گیا, دیکھو ایک ماڈل اللہ پیدا کرتے ہیں, ایک نمونے کا انسان, ہدایت کا طریقہ جو راستہ بتانے کا, ایک نمونے کا انسان پیدا کرتے ہیں. اور حضور نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی تک دنیا کی سب سے اچھے انسان کو اللہ تعالیٰ نبی بناتے تھے, اس وقت کے اچھے خاندان میں سے بناتے تھے, اچھی حیثیت میں سے بناتے تھے. پورے نبیوں کی زندگی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو کیسا اللہ کا پورا منصوبہ نظر آتا ہے. بت پرست کے گھر میں پیدا ہوئے, اور بت پرستوں کا جو سب سے بڑا مہا گرو تھا اس کے گھر میں پیدا کیا اللہ نے. پھر کچھ آگے بڑھے تو انہوں نے بتوں کو توڑ دیا مندر میں جا کے. پھر جب ان کی اولاد ہوئی تو اس وقت کی جو آباد دنیا تھی, جہاں جہاں لوگ رہتے تھے, اس کے تمام تین سینٹرز پہ اپنے ایک ایک بیٹے کو, بھتیجوں کو انہوں نے رکھ دیا. اس وقت حضرت ابراہیم نے جہاں جہاں حضرت اسماعیل کو, حضرت اسحاق کو, حضرت لوط کو جہاں رکھا, اس سے جو نسل پھیلی آج تک اس کا اثر ہے دنیا پہ, جس طرح ان کی نسل جو ہے پوری دنیا میں کنٹرول کر رہی ہے. پورا منصوبہ ہے. حضور پیدا ہونے والے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 2500 سال بعد, اور حضور کی دعا کر رہے ہیں ابراہیم 2500 سال پہلے کعبہ بناتے ہوئے, دعا پورا ہو رہی 2500 سال بعد. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھو, پوری پلاننگ یہاں سے وہاں تک, کہاں پیدا ہوئے, کس طرح اللہ تعالیٰ نے, ایک بظاہر بھائی دشمنی کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ایک دیہات سے نکل کے اس زمانے کا جو سب سے بڑا ملک تھا مضبوط وہاں پہنچ رہے ہیں, اور وہاں جا کے شروع میں جو ہے غلام کی حیثیت تھے, پھر قیدی کی حیثیت تھے, اور کیسے واقعات ہوتے ہیں, پھر وہ حکومت کی کرسی پہ آ جاتے ہیں. ایک منصوبہ ہے پورا. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی, قوم فرعون کی مشرق قوم کو تباہ کرنا ہے, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پلوا رہے ہیں فرعون کے گھر میں لے جا کے, پورا منصوبہ ہے یہاں سے وہاں تک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پوری پڑی ہے, قدم قدم پہ منصوبہ بندی ہے, الل ٹپ کوئی کام نہیں ہے. فتح مکہ کا واقعہ آپ کے سامنے میں نے اس تفصیل سے بیان کیا کہ کیسی کیسی پلاننگ کی حضور نے کہ بغیر قتل و خون ہوئے کہ مکے کا عرب کا جو مرکز ہے وہ قبضے میں آ جائے, قدم قدم پہ کیسی کیسی منصوبہ بندی, کیسی حکمتیں. تو حضور کی وہی حکمتیں دیکھتے دیکھتے صحابہ نے پلاننگ سیکھی. حضرت ابو بکر کی پلاننگ کیسی زبردست ہے, اللہ کے نبی کا انتقال ہوا مدینے کے اندر, فتنے کے پورے مواقع موجود تھے اس لیے کہ قبائلی نظام تھا, لیکن ایسی حکمت سے انہوں نے کنٹرول کیا کہ بغیر ایک خطرہ بہے کہ وہ خلیفہ بن گئے. منصوبہ بندی اس کے. پھر پورے عرب کے لوگ باغی ہو گئے تھے, مرتد ہو گئے تھے, ان کو موقع ملا بڑی مشکل سے 2.5 سال, پوروں کو 1 سال کے اندر قابو میں کر لیا, منصوبہ تھا. اور پھر دیکھا کہ میرے بعد مضبوط انسان کون ہے, عقل مند, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نامزد کر کے چلے جائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو ان کی زندگی میں تو منصوبے ہی منصوبے. پوری دنیا کی بڑی سب سے بڑی سلطنتوں کو انہوں نے بہت حکمت سے فتح کیا, اور ہر طرح کے جو سسٹم سے اجتماعی سب کچھ حضرت ابراہیم علیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ظاہر کی. ایسے ایسی فتوحات اور اتنی بڑی تعداد میں جو قوم اسلام میں آ گئی تھی, سب کی تعلیم کا نظم, تعلیم کے ذمہ داران بنا بنا کے بھیج رہے تھے, ہر علاقے میں معلمین کو بھیجا کس طرح قوم کو پہلے ایجوکیٹ کرنا ہے. پھر پوری سلطنت میں کوئی بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کے نام پہ وظیفہ جاری کر دیا, سب کی معاشیات کا انتظام ایسا کیا. اور اس سے پہلے فوج نہیں تھی, فوج کا سسٹم نہیں تھا, صحابہ کے زمانے کہاں فوج, باضابطہ فوج قائم کی, فوج کے بیرکس چھونیاں قائم کی, جگہ جگہ سسٹم بنایا, اس نے ڈاک کا سسٹم پہلی مرتبہ قائم کیا, اور سول اور فوجی بیوروکریسی ہے جو دفتری عملہ ہے اس کا پورا نظام, عدالتی نظام قائم کیا, جیلیں قائم کی. حالانکہ انہوں نے کیا دیکھا تھا, حضور کے آنے سے پہلے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا, ایک آزاد زندگی تھی قبائلی, یہ حضور کی صحبتوں کا اثر تھا. اتنی جو پلاننگ, تو اللہ بھی پلاننگ والے ہیں, رسول بھی پلاننگ والے تھے, صحابی بھی پلاننگ والے تھے, اور اللہ چاہتے ہیں کہ امت بھی منصوبہ بندی والی بنے. آج یہ دنیا میں یورپ جو ترقی کر رہا ہے یا مغرب ترقی کر رہا ہے, اس کے پیچھے یہی منصوبہ بندی کی طاقت ہے. بہت پیسہ لگاتے ہیں وہ اس پہ, ذہین لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں کہ سوچو, بس تھنک ٹینکس کو بٹھا دیتے ہیں, ہمیشہ پلاننگ چلتی رہتی ہے. منصوبہ بنانے سے کام کی جو صلاحیت ہے, قوت ہے, وہ ضائع نہیں ہوتی, سرمایہ ظاہر نہیں ہوتا, کوششیں بیکار نہیں ہوتی, اور وقت خراب نہیں ہوتا. اس وجہ سے وہ لوگ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں بہترین نتائج ان کو حاصل ہوتے ہیں. منصوبہ ہے. 1973 میں شاہ فیصل نے پہلی مرتبہ پیٹرول کا ہتھیار استعمال کیا, یورپ مغرب کے خلاف پیٹرول بند کر دیا. انہوں نے دیکھا کہ اس سے تو بڑی مصیبت آ جائے گی, یہ لوگ پیٹرول کو استعمال کریں گے. تو پھر ایسا منصوبہ بنایا یورپ کی اقوام نے کہ آئندہ یہ لوگ کبھی پیٹرول کا ہتھیار استعمال نہ کر سکیں. شاہ فیصل کو خود ان کے بھتیجے کے ذریعے سے قتل کروا دیا, بلا کے تیار کر کے. پھر عراق اور کویت کی سازشیں کر کے دونوں کو لڑایا. آگے لارا کی لڑائی کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی, خود سے لڑایا, ادھر بھی ابھار رہے ادھر بھی ابھار رہے. اور پھر اس لڑائی کو ذرا سا بہانہ بنا کے امریکہ نے پورے یورپی اتحادیوں کو لے کر خلیج میں سعودی عرب کے تیل پہ بھی قبضہ کر لیا, خلیج کے تیل پہ قبضہ کر لیا, اس کے بعد سے جو بیٹھے ہوئے نکلنے کا نام نہیں لیا. ایسے ہی پھر اس کے بعد مختلف ہیلے بہانے کر کے افغانستان کے اوپر حملہ کر دیا, اور اس کے ذریعے سے وسط ایشیا کی, سنٹرل ایشیا کی جو مسلم علاقوں کا پیٹرول ہے اس کے اوپر اس نے ہاتھ صاف کیا. سب منصوبے یہاں سے. اس کے بعد پھر اور ایک بہانہ کر کے عراق کے اوپر حملہ کیا, اس کے اوپر قبضہ کیا. ہمارے مفتی مولانا نوال الرحمان صاحب فرما رہے تھے کہ امریکہ کی فوج میں ایک مسلمان صاحب ملازم تھے, انہوں نے ملاقات میں کہا کہ جب خلیج کی جنگ کے موقع پہ ہم کو صحرا میں اتارا گیا جہاں ہم کو لڑنا تھا, تو میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اس سے کتنے سال پہلے اسی جگہ لا کے ہم کو ٹریننگ دی گئی تھی. دسیوں سال پہلے ٹریننگ دی جا رہی ہے اور 10 سال بعد وہاں جنگ ہو رہی ہے, پلاننگ سے جنگ کا حالات پیدا کیے جا رہے ہیں. اسی جگہ پہ لا کے ٹریننگ دی تھی پہلے, کئی سال پہلے, جبکہ جنگ کے کوئی حالات ہی نہیں تھے. تو یہ منصوبہ بندی صحابہ نے, حضور نے استعمال کی, اسی سے جو ہے قومیں آگے بڑھتی ہیں. انشاءاللہ اور بھی پہلو, ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سب چیزوں کو ہم سمجھیں, اور اللہ تعالیٰ جس کو صلاحیت دے, دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی دین کی قوت کے لیے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.